أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اے اللہ، ہمیں ہمیشہ ان لوگوں میں شامل رکھ جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. اللہم فقہنا فی الدین، پروردگار ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اللہ کی مدد، اس کی توفیق سے آج ہم 10واں پارہ شروع کر رہے ہیں. اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے دے. اور ہمیں یاد آتا ہے کہ جب ہم پچھلے سال ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر اجتماعیت کے ساتھ جب ہم دورہ قرآن کرتے تھے، اس کی کتنی برکت تھی، کتنی رحمت تھی. ہم گھر بار ہر چیز چھوڑ کر خالص ہو کر قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھتے تھے، اسے اپنے دل میں اتارتے تھے اور شکر اور اداسی کے جذبات کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جاتے تھے. لیکن آج ہم اپنے گھروں میں تنہا ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس کے باوجود قرآن ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وسائل ہیں ہمارے پاس کہ ہم قرآن کو سن سکتے ہیں، اپنے اس دورہ قرآن کو لے سکتے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا بہت بڑا امتحان ہے کہ اگر تو پچھلے سالوں تک ہمارا نکلنا، دوڑنا اور دورہ قرآن کے لیے جانا، ایسی محفلوں کے لیے جانا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے تھا، تو آج جب میں اس گھر میں باندھ دی گئی ہوں یا میں اس گھر میں روک دی گئی ہوں، تو کیا میں اسی طرح سے اسی جذبے کے ساتھ ان 2 گھنٹوں کو خالص اللہ کے لیے بیٹھ کر سنتی ہوں؟ یہ میرے لیے مشکل ہے یا ناممکن ہے یا نہیں کر پا رہی ہوں؟ تو اپنی نیتوں کو چیک کر لیں، ارادے پھر سے باندھ لیں، ہمتوں کو جمع کریں اور اپنے اس وقت کو اللہ کے ساتھ سودا کر لیں. اللہ، یہ وقت ہم تجھے دیتے ہیں، تو اس کے بدلے ہماری زندگی کو سوار دے، تو اس کے بدلے ہماری آخرت کی زندگی کو سوار دے. آمین. ایک حدیث آپ کو آغاز میں سناتی ہوں. حضرت حارث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفے کی مسجد میں لوگوں کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں، لوگ لایعنی باتوں میں مشغول ہیں. میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے انہیں اس چیز کی خبر دی کہ لوگ اس طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے فضول باتیں کر رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا، کیا واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہاں. اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ خبردار رہو، ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے. اپنے فتنوں کو ذہن میں لے آئیے اور پیارے نبی کی اس پیشن گوئی کو سن لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ سوال کرنے والے بھی کیا سوال کرتے ہیں، یہ نہیں پوچھا کہ وہ فتنہ کیسا ہوگا، کب ہوگا. اصل فکر ہے تو اس بات کی کہ اس فتنے سے بچنے کی صورت کیا ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب. یہ کتاب اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے گی، یہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے گی، یہ ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے گی. پیارے نبی فرماتے ہیں، اس میں اس چیز کی بھی خبر ہے کہ تم سے پہلے کی قوموں پر کیا گزری، اور اس بات کی بھی خبر ہے کہ تمہارے بعد میں آنے والوں پر کیا گزرے گی، اور اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ تمہارے معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کی صورت کیا ہے. اور فرمایا، یہ قرآن ایک سنجیدہ کلام ہے، مذاق نہیں ہے، اور جو کوئی ظالم شخص اس کو چھوڑے گا اللہ اس کو کچل کر رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا. پھر فرمایا کہ علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے، خواہ کتنا ہی اسے پڑھو یہ پرانا نہیں ہوتا. اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا یقیناً اجر پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا عدل کا فیصلہ کرے گا، اور جو اس کی پیروی کی لوگوں کو دعوت دے گا وہ سیدھے رستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اللہ ہمیں اس کتاب سے جڑنے والا بنا دے، اس کتاب کو اس زندگی میں بھی ہمارا ساتھی بنا دے، قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنا دے، روز محشر بھی پروردگار اس دن کی سختیوں میں اس قرآن کی برکت سے پروردگار ہم تیری جنتوں اور تیری رحمتوں کو پالیں، آمین۔ دسواں پارہ، ہم نے اس میں سورہ انفال ہم نے کچھ حصہ پڑھ چکے اور کچھ حصہ یہاں پڑھیں گے، اور پھر سورہ توبہ کا کچھ حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ انفال کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ ہے، اور آغاز ہی اس سے ہوتا ہے یسألونک عن الانفال، کہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اور اس کے بعد تقویٰ کی ہدایت کی اور تعلقات کو جوڑنے کی ہدایت کی، اور پھر ہم جنگ پہ تبصرہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب چار رکوع کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اس مال غنیمت کا کیا کرنا ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس سے پہلے جنگیں ہوتی تھیں تو جو جس کے ہاتھ آ گیا وہ اس نے لے لیا، یا یوں ہوتا تھا کہ جو مال حاصل ہوا وہ لیڈر کے قبضے میں چلا گیا، وہ ریاست کے قبضے میں چلا گیا۔ پہلی دفعہ یہ قانون اسلام نے لوگوں کو دیا کہ جو مال جنگ میں ہاتھ آئے گا اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے، اور چار حصے تو فوج کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے، اور پانچواں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، اور فلاح و بہبود کے لیے، یعنی یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ تو آپ سوچیں کہ اس پانچویں حصے کا بھی پانچواں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اور وہ بھی فلاح و بہبود میں خرچ ہو جاتا، وہ بھی عام طور پر جو ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کہ وہ مال اپنے پاس جمع نہیں رکھتے تھے، اور جب تک کہ اس کو خیرات نہیں کر لیتے تھے، تقسیم نہیں کر لیتے تھے، تو چین نہیں پاتے تھے۔ اب سوچیں کہ اسلام کیسا مزاج دیتا ہے، دنیا بھر کے لیڈر اپنے لیے فوائد سمیٹتے ہیں، لیکن اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے صدقات بھی استعمال نہیں کیے، کبھی اپنی ذات کے لیے پیسہ جمع نہیں کیا، اور ہمیشہ ذات پر اجتماعیت کو ترجیح دی۔ لوگوں کا بھی، مومنوں کا بھی یہ جذبہ پیدا کیا کہ اللہ کی خاطر کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، جنگ ہو چاہے کوئی نیکی کوئی عبادت، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، جس نے بظاہر اللہ کی راہ میں جنگ کی لیکن اس کی نیت اونٹ باندھنے کی ایک رسی حاصل کرنے کی تھی، اسے وہی چیز ملے گی جو اس کی نیت تھی، یعنی وہ اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ تو گویا فوکس کر دیا کہ دنیا کو فوکس نہیں کرنا، آخرت کو فوکس کرنا ہے، رب کی رضا کو فوکس کرنا ہے، اور کوئی بھی نیکی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی۔ اللہ ہمیں اخلاص دے دے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز، یعنی دونوں فوجوں کے مڈ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، یعنی کیا چیز نازل کی تھی؟ اللہ نے تائید اور نصرت نازل کی تھی جس کی بدولت فتح حاصل ہوئی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ غزوہ بدر سے پہلے ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی کہ تیری نظر میں جو رشتوں ناتوں کو کاٹنے والا ہے اللہ آج اس کو کاٹ دے۔ دعائیں سنیں ابو جہل کی، اللہ کے گھر میں کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ نے اس کی بھی اس دعا کو سن لیا اور قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ کس کو زندہ رہنا ہے اور کس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہاں زندہ رہنے سے مراد افراد نہیں ہیں بلکہ اسلام ہے، اور زندہ جس کو نہیں رہنا اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی افراد مراد نہیں ہے بلکہ جاہلیت مراد ہے. یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے. اللہ کیسے کیسے مدد کرتا ہے، اللہ ایسی جگہوں سے مدد کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب اللہ نے دکھایا اور اس میں لشکر کو پیش کیا جس میں کہ دشمنوں کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب مسلمانوں کو سنایا تو ان کی ہمتیں بڑھ گئیں. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا. یقیناً وہ سینوں کے حال تک جانتا ہے. اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اے ایمان لانے والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صفات بتائی ہیں، وہ خصوصیات، وہ خوبیاں بتائی ہیں جو جنگ کے میدان میں کامیابی دلانے والی ہیں، اور اس کو ہم جنگ کے میدان کے تناظر میں بھی پڑھیں گے. لیکن میرا اور آپ کا ہر وقت مقابلہ ہے کس کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے. شیطان صرف انسانوں کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ لوگ جو ہمیں دین کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ ثابت قدمی کیسے آئے گی؟ جتنا زیادہ ہمارا ایمان سٹرانگ ہوگا، جتنا زیادہ نظریے کے ساتھ ہم ڈٹرمن ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ثابت قدمی ملے گی. اور دوسری چیز جو ہمیں ثابت قدم کرتی ہے وہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اللہ کی بشارتوں پر یقین ہے. غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو بہت سے صحابہ حوصلہ ہار بیٹھے تھے. حضرت انس بن نظر کا ادھر سے گزر ہوا تو پوچھا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے رسول تو شہید کر دیے گئے، اب جہاد کس کے لیے؟ حضرت انس بن نظر نے فرمایا اب تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو، جس چیز پر اللہ کے رسول نے جان دی ہے اس پر تم بھی جان دے دو. یہ کہہ کر حضرت انس بن نظر آگے بڑھے تو حضرت سعد ملے. پوچھا انس کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس فرماتے ہیں جنت کی خوشبو کے کیا کہنے، احد پہاڑ کے دوسری جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. آگے بڑھے، مشرکین سے دو دو ہاتھ کیے اور راہ حق میں جان دے دی. جنگ کے بعد حضرت انس بن نظر کے جسم پر 80 سے زیادہ زخموں کے نشانات تھے. تو یہ ثابت قدمی انہیں کس چیز نے دی؟ جنت کی خوشبو، جنت کا وعدہ، اللہ کی رضا کا وعدہ. تو اللہ کے وعدوں پر یقین کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں گرد آلود ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں. اللہ کے رستے میں ہمیں ایک پہر بھی ہم کھڑے ہوئے تو پوری دنیا کی نعمتیں بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں. اور اگر ہمارے قدموں پہ ڈسٹ پڑ گئی، ہمارے ہم تھک گئے، مزمحل ہو گئے، تو بھی رب کے وعدوں پر یقین کریں کہ پھر ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. شرط کیا ہے؟ ثابت قدمی. ایسے نہ ہو کہ کوئی تعریف کرے تو ہم کام کریں اور کوئی تنقید کرے تو ہم چھوڑ دیں. کوئی آسانی ہو تو کر لیں اور مشکل ہو تو چھوڑ دیں. غم آیا تو کام چھوٹ گیا، خوشی آئی تو دین چھوٹ گیا. ثابت قدم رہیں. اللہ جم جانے والا بنا دے ہمیں. اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. آپ دیکھیں بارش کی جس طرح سے جھڑی لگتی ہے نا اور زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا قرآن میں کہ نماز کثرت سے پڑھو، روزے کثرت سے رکھو. بس اللہ کی یاد کے بارے میں یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس کو کثرت سے کرو. اور جنگ کا موقع شیطانی طاقتوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو مشکل میں اپنے پیارے یاد آتے ہیں. مومن کو اس مشکل میں رب یاد آتا ہے. اور ذکر کیا ہے؟ نماز بھی ذکر ہے, روزہ بھی ذکر ہے, تلاوت بھی ذکر ہے, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ذکر ہے, نیکی کا حکم دینا بھی ذکر ہے, برائی سے منع کرنا بھی ذکر ہے, سود سے حرام سے اپنے آپ کو بچانا بھی ذکر ہے. اللہ کو کثرت سے یاد کرو, توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اپنی مرضی سے دین نہ گھڑو, اپنی مرضی کے کام نہ کرو, وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمائے ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ آپس میں جھگڑو نہیں, ورنہ کیا ہوگا, تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور آج شاید امت اسی وجہ سے بحثیت امت ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور ہے, دشمنوں پہ روب نہیں ہے, کہ آپس کے اختلافات ہیں, جھگڑے ہیں. تو اس کو ہم آغاز سے ہم اس کو لیں, ہم اپنی ذات سے اس کو شروع کریں, اپنے گھر میں جھگڑے, اپنے خاندان کے جھگڑے, اس سے جھگڑا, اس سے جھگڑا, نند سے جھگڑا, بھابھی سے جھگڑا, ساس سے جھگڑا, دوست سے جھگڑا, یہ جھگڑوں سے برکت اٹھ جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لا رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ پڑے, تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے, لیکن تمہارے جھگڑے نے مجھ سے وہ بھلا دیا, اللہ نے بھلا دیا. آپ سوچے کتنی کتنی خیر و برکت آنے والی ہوتی ہے جو ہمارے آپس کے جھگڑے اسے اس خیر و برکت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں, انفرادی طور پر بھی یعنی اپنی گھریلو زندگی میں بھی, اور اجتماعی طور پر بھی. کیا ہے نسخہ؟ کہ جھگڑے نہیں, ورنہ کیا ہوگا, دین کمزور ہو جائے گا, امت کمزور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر سے کام لو, یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے, جب ڈٹ جاتے ہیں, جب صبر کرتے ہیں, مشکلات میں بھی, ترغیبات میں بھی, اپنے جذبات کو, اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ کبھی جلد بازی میں, کبھی گھبراہٹ میں, کبھی تمام میں, کبھی خطرات میں, ایسا نہیں ہوتا. کبھی غصہ آ جائے تو راہ نہیں چھوڑتے, اللہ کے رستے میں ڈٹ جاتے ہیں. ان النصر مع الصبر, بے شک کامیابی تو صبر کے ساتھ ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کا ساتھ چاہیے تو صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے, اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. یہاں اشارہ تو ہے کفار قریش کی طرف, جن کا لشکر مکہ سے اس شان سے نکلا تھا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں تھیں, جگہ جگہ ٹھہر کر رقص و سرود اور شراب نوشی کی محفلیں برپا کرتے جا رہے تھے. جو کوئی رستے میں قبائل ملتے ان پر اپنی شان و شوکت اور کثرت تعداد کا روب جماتے تھے, ڈینگے مارتے تھے کہ بھلا کون ہمارے مقابلے میں سر اٹھا سکتا ہے. تو یہ تو تھا ان کا معاملہ. ہم اپنا معاملہ دیکھیں, ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو کس شان کے ساتھ نکلتے ہیں, کس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلتے ہیں, اپنا لباس, اپنا موبائل, پرس اور میک اپ, زیادہ چہرہ اور کچھ جسم دکھ رہا ہے اور کچھ چھپا ہوا ہے ایسا لباس ہے, اور گاڑی کی چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے اور ٹک ٹک کرتے ہوئے اور پھر گاڑی میں فل میوزک کے ساتھ, اللہ اکبر. یہ مومنوں کی شان ہے, یہ مومنوں کا رویہ ہے, یہ ان لوگوں کا رویہ تو ہو سکتا ہے جو اب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, لیکن ایک ایمان والے کا رویہ ایسا نہیں ہو سکتا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا, اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے, مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے. دوبارہ غور کریں, کون کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مسلمان ہے؟ کوئی مومن ہے؟ یہ شیطان ہے جو کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ, کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب وہ زبان سے کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور کر کیا رہا ہے؟ وہی کام کر رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. اگر زبان کے کہنے پر ہم بخش دیے جائیں تو شیطان کیوں نہ بخشا جائے, جو کہتا ہے پیچھے آپ پاروں میں پڑ کر آئے, خلقتنی, تو نے مجھے پیدا کیا. اللہ سے دعائیں مانگ رہے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت ہے اس دن تک جبکہ دوبارہ اٹھائے جائیں. اس کو پتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، اس کا آخرت پر بھی یقین ہے، اور یہاں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہم اگر یہ ایمان رکھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم اللہ ہی سے مانگے، اور ہم اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا صرف یہ کہنا کافی ہے؟ اگر کافی ہوتا تو شیطان کے لیے بھی کافی ہونا چاہیے تھا. تو غور کیجئے، ہم کہیں بھی انی اخاف اللہ، لیکن اللہ کے ڈر سے پھر وہ کام بھی چھوڑ دیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، یہ کون سا دل کا روگ ہے؟ یہ دنیا پرستی کا روگ ہے. کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے ختم میں مبتلا کر رکھا ہے، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے جا رہے ہیں. یہ لوگ نہیں جانتے کہ مومن اس بات کا یقین ہے، مومن کو پتہ ہے اس بات کا کہ جنت تو مشکلات اور مصائب سے گھری ہوئی ہے، اور اگر جنت کو پانا ہے، رب کی جنت کو پانا ہے، تو ان مشکلات پر سے تو گزرنا ہوگا. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو کفر کی حالت میں جان دیں، جو شرک کی حالت میں جان دیں، جو فسق کی حالت میں جان دیں، اور توبہ کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوں، مرتے ہی عذاب کا سلسلہ ان کے لیے شروع ہو جاتا ہے. قبر کا عذاب، اور قبر ملے یا نہ ملے، یہ عالم برزخ ہے، یہ برحق ہے، اور نیک لوگوں کو بھی مرتے ہی ان کی جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی قبر جنت کے ایک باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ مبالغے کے سیگے کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے نفی میں مبالغہ کیا ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے، اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. میرے بندو، یہ تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. پھر جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا، مگر یہ بندے ہیں جو خود اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھاتے ہیں. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اور وہ یہ شعر جو ہے وہ بالکل اس آیت کی تفسیر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جسے خود اپنی حالت کو نہیں بدلنا، تو اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا. اور یہاں حالت کے بدلنے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے اپنی نیتیں بدل دیں، جب ان کی نیتوں میں فتور آ گیا، جب وہ ایمان کی بجائے کفر کرنے لگے، جب شکر کی بجائے ناشکری کرنے لگے، نیکی کی بجائے گناہوں کے کلچر کو اپنا لیا، تو انہوں نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں رب کی رضا نہیں چاہیے، ہمیں ترقی نہیں چاہیے، ہمیں عروج نہیں چاہیے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں۔ یہاں ان شر الدواب بھی، چوپایوں میں بدترین، یہاں اللہ تعالیٰ نے شر الناس نہیں کہا کہ انسانوں میں بدترین، بلکہ شر الدواب کہا ہے کہ یہ لوگ انسانیت کے درجے سے بھی گر گئے اور جانوروں میں بھی بدترین درجے پر پہنچ گئے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا ہے، اور پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو لوگ کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ بد عہدی نہ کرو۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اس کی خلاف ورزی کی، تو آپ پر بھی یہ حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ عہد کو توڑ دیں، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب کفار نے، مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، اس کے خلاف ورزی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ پر بنو بکر کے حملے میں شریک ہوئے کفار مکہ، تو یہ معاہدہ انہوں نے خود توڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو خبر دیے بغیر چڑھائی کر دی فتح مکہ میں، اور انہیں خبر اس وقت ہوئی جبکہ اسلامی فوجیں مکہ کے قریب آ پہنچی تھیں۔ لیکن اوورال مسلمان عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کس کا ایک واقعہ ہے کہ وہ رومیوں کی سرزمین کی طرف کوچ کر رہے تھے، رومیوں کی کچھ حرکات اور سکنات کی وجہ سے انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ معاہدہ توڑنے والے ہیں، تو انہوں نے ان کی سرزمین کی طرف مارچ شروع کیا، اور جب آپ کے اور ان کے درمیان، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کے قریب پہنچ جائیں، اور جب معاہدے کی مدت ختم ہو تو اچانک ان پر حملہ کر دیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سواری پر سوار ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، عہد پورا کرنا ہے، عہد توڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس کا کسی قوم سے کوئی عہد ہو تو ہرگز نہ کوئی گرا کھولے اور نہ اسے باندھے، یعنی نہ توڑے عہد یہاں تک کہ اس کی مدت ختم ہو جائے، یا برابری کی بنیاد پر ان کا عہد ان کی طرف پھینک دے۔ اور جب یہ بات حضرت معاویہ کو پہنچی تو وہ واپس آ گئے۔ تو یہ ہے میرا اور آپ کا پیارا دین اسلام، جو اپنوں کے ساتھ، جو دشمنوں کے ساتھ خیانت کو پسند نہیں کرتا، وہ اپنوں کے ساتھ کس طرح سے خیانت کو پسند کرے گا؟ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ اور تم لوگ وعدو لہم مستطعتم من قوہ، جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ جنگ کی تیاری کا، ہتھیار ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، سامان جنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہارت ہے، پریکٹس ہے، اور حکم کیا ہے؟ اتنی مضبوط تیاری ہو کہ دشمن خوف زدہ ہو جائے اور حملے کی جرت نہ کر سکے، اور اگر جرت کرے تو منہ کی کھائے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے خرچ کرنا، اور اللہ وعدہ دے رہے ہیں کہ اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اللہ کس طرح پلٹاتے ہیں؟ اللہ تو اس مومن کو جو گھوڑا پالتا ہے ایمان کی وجہ سے اور دین کے غلبے کی وجہ سے، تو اس کا پیشاب، اس کا لید، اس کا کھانا پینا، ہر چیز اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ مومن کے ترازو میں تول کر، نیکیوں کی شکل میں تول کر اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور یہاں ہر طرح کی جنگی تیاری اور اس کے ساتھ یہاں گھوڑوں کا تذکرہ، بہرحال جدید ٹیکنالوجی کی دور میں بھی جو کام گھوڑے کر سکتے ہیں وہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ گھوڑے ان کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر باندھی گئی ہے۔ بڑا برکت والا جانور ہے۔ اور پیارے، اور ایک فارسی کی کہاوت ہے، جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے اسے اپنے منہ پر مار لو، یعنی جنگ کی تیاری ہوگی، جنگ سے پہلے جب جنگی حالات نہیں ہوں گے یہ تیاری اس وقت ہوگی، تاکہ ایسا نہ ہو دشمن حملہ کرے تو تم تیاری کرنے لگو اور اس میں دشمن اپنا کام کر جائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے۔ ہم سوچیں، ہم تصور کریں، جو انصار مدینہ، اوس اور خزرج، صدیوں سے ان کی جنگیں چلی آ رہی تھیں، دشمنیاں، مار دھاڑ، کیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے محبت دی، کیسے دلوں کو جوڑ دیا، اور کیسے ان کے دلوں کو مہاجرین کے لیے کھول دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ یہاں تک ہوا معاملہ، جب صحابہ بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، تو مہاجروں کو تو کاشتکاری نہیں آتی تھی، اور مدینہ والے ہل چلاتے، جب فصل آتی تو مہاجرین کو بھی اس میں سے حصہ دیتے، اور یہ صحابہ اداس ہونے لگے، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کام بھی یہی کرتے ہیں اور پیسے ہمیں دیتے ہیں، یہ تو سارا اجر لوٹ کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو گے تو تم بھی اجر کے برابر کے حصے دار بن جاؤ گے۔ آپ سوچیں، آج کے اس پیسے کے دور میں کوئی اپنوں کے لیے بھی پھوٹی کوڑی لگاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے، یہ جذبہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ محبت کس نے دی؟ ایمان کی وجہ سے اللہ نے یہ محبت دلوں میں ڈالی، دلوں کو جوڑ دیا۔ آج دنیا محبت کے لیے ترس رہی ہے، یہ محبت کیسے ملے گی؟ جب مقصد ایک ہوگا، جب منزل ایک ہوگی، جب نظریہ اور سوچ ایک ہوگی تو دل جڑ جائیں گے۔ اللہ کی محبت دلوں کو جوڑتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف ذات کے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف سٹیٹس کے لوگ کیسے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کی محبت ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت، اپنے ایمان کی وجہ سے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ محبتیں عطا کرے، اور ایسے محبت کرنے والے ساتھیوں کے بغیر اس راہ پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، بڑی ہے پر خطر راہیں کوئی غم خوار پیدا کر۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ساتھی بنا دے، ہمیں بھی ایسی ہی محبتیں دے دے جو صرف و صرف اللہ کے لیے ہوں۔ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے، تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ یا ایہا النبی حرز المؤمنین القتال، انہیں جنگ کی ترغیب دو، انہیں جوش دلاؤ، انہیں جذبہ دلاؤ، انہیں شوق دلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کرتے وقت، مقابلے کے وقت برابر فوجیوں کا دل بڑھاتے رہتے۔ بدر کے دن فرمایا، اٹھو اس جنت کو حاصل کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام کہتے ہیں، اتنی چوڑی؟ فرمایا، ہاں ہاں اتنی ہی۔ اس نے کہا، واہ واہ۔ آپ نے فرمایا، یہ کس ارادے سے کہا؟ اس نے کہا، اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی جنتی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیشن گوئی ہے کہ تو جنتی ہے۔ وہ اٹھتے ہیں، دشمن کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی تلوار کی میان توڑ دیتے ہیں، کچھ کھجوریں پاس تھیں، کھانے لگتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، جتنی دیر میں میں انہیں کھاؤں اتنی دیر تک بھی یہاں ٹھہرنا مجھے شاک ہے۔ انہیں ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور حملہ کر کے شیر کی طرح دشمن کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، اور کافروں کی گردنیں مارتے ہوئے راہ حق میں شہید ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دلائی، فرمایا، اے ابو سعید، جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ آپ بھی کہیے میں بھی کہتی ہوں رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا حقدار بنا دے. حضرت ابو سعید کو اس بات پر حیرت ہوئی, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی اور مزید فرمایا کہ ایک اور عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے آدمی جنت کے 100 درجات بلند کر سکے گا, یعنی جنت کے 100 درجوں تک پہنچ سکے گا. ان میں سے ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں محنت کرنا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, قتال کرنا. جتنی محنت بڑھتی جائے گی اتنی جنت کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں کھپنے والا بنا دے, ہم ایک دوسرے کو جوش دلائیں, جذبہ دلائیں, ابھاریں, نیکی کی طرف راغب کریں, دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو, خاندان والوں کو, اپنے ساتھیوں کو تیار کریں. یہ رب کا حکم ہے کہ نبی انہیں مومنوں کو ابھارو, جذبے کی ضرورت ہے, جوش دینے کی ضرورت ہے, ایمان ہے, صلاحیت بھی ہے, جنت کی طلب بھی رکھتے ہیں, لیکن موٹیویشن کی ضرورت رہتی ہے. اگر تم میں 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. ایمان دل کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے, مومن موت سے نہیں ڈرتا اور شہادت کی تمنا رکھتا ہے, اور مرنے کے بعد اللہ کی جنت اور اس کی رحمت پر اس کی نظر ہے, اور جبکہ کافر اس کے نزدیک چونکہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے, وہ موت سے ڈرتا ہے, وہ اللہ پر اس کا ایمان نہیں, بھروسہ نہیں, اور سارا توکل اس کی اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنی طاقت پر, اور ان کے لیے نہ کوئی اجر کا وعدہ ہے. اس لیے مومن اس کا ایمان اسے جو ہے وہ ثابت قدمی بھی دیتا ہے, اور اگر وہ تھوڑے بھی ہوں ایمان والے تو وہ ان لوگوں پر, وہ بودے لوگوں پر, بزدل لوگوں پر اللہ انہیں بھاری کر دیتا ہے. اور یہ منظر تو آسمان نے دیکھا, غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں, غزوہ احزاب میں, حتیٰ کہ غزوہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور مقابلے میں 1,00,000 عیسائی تھے. اتنا بڑا ڈفرنس, اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح عطا کی. اللہ ہمیں ایمان کا جذبہ دے دے. اچھا, اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے, بس اگر تم میں 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر, اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. یہ کم از کم ہے کہ ایک بندے کو 10 پر بھاری ہونا ہی چاہیے, اتنا ایمان تو ہونا ہی چاہیے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. یہ صبر ایسی چیز ہے جو صرف جنگ میں کام نہیں آتی, ہمیں ساری زندگی ہر مشکل میں, ہر خوشی میں, ہر غم میں دین کے اوپر ڈٹے رہنا, اللہ کے حکم کو فالو کرنا, ہر موقع پہ صبر چاہیے. نیکی ہو نہیں سکتی جب تک صبر نہ ہو, گناہ چھٹ نہیں سکتا جب تک صبر نہ ہو. اللہ ہمیں دین کے رستے میں ڈٹ جانے والا بنا دے, اور اللہ ہمارے دلوں سے موت کا خوف نکال دے. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو, حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے. اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی, پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے, اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں, چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ تیرے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. ان آیات کی تفسیر کے قطع نظر تھوڑا سا غور اس چیز پہ کر لیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ فدیہ لے کر چھوڑا گیا, اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا گیا کہ وہ 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزادی مل جائے گی. سوچیں جب ہمارا رب کافر کو دنیا کی تعلیم دینے پر ان کی جنت یعنی دنیا کا وعدہ کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے مسلمان کو دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے پر ان کی جنت نہیں دے گا؟ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کریں، اللہ کی اس پیاری جنت جو سجا کر مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے اس کے لیے ان طریقوں کو سیکھیں، اس دین کو سیکھیں جو ہمیں اس جنت کی راہ تک لے کر جائے گا، جو ہمیں اس جنت کی منزل تک پہنچائے گا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضہم اولیاء بعض، جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ آج یہ آیتیں پکار پکار کر مجھے اور آپ کو کہہ رہی ہیں دین کمزور ہے، ان آیتوں پر عمل نہیں ہو رہا، بحثیت مجموعی ہم دیکھیں تو ہم لوگ نہیں عمل کر رہے۔ کون اٹھے گا جو ان آیتوں کو زندہ کرے، جو ان آیتوں کے مطابق دین پر چل کے دکھائے؟ آج بھی دین کا کام فرشتے نہیں کریں گے، انسانوں نے کرنا ہے۔ اپنے لیے طے کر لیں کہ مجھے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جانا ہے، دین کو اپنا بچہ بنا لیں، کسی کے دو بچے ہیں تو تیسرا دین کو بنا لے، پھر انشاءاللہ تعالی دین کے لیے وقت لگانے میں، مال لگانے میں تنگی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، پھر اللہ ہاتھ پاؤں بن جائے گا۔ ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے دین کو کوئی برا کہے، اپنا کردار بھی سنوارے، دین کی عزت بڑھانے کا سبب بنے۔ ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ ہمارے کام کرے گا۔ ہم دنیا کے حوالے سے اتنے کانشیس ہیں، ہماری آنکھیں اتنی تیز ہے، ذرا سی بھی ڈسٹ کہیں پہ ہو تو ہمیں نظر آتی ہے، کوئی مکھی کوئی مچھر آ جائے تو ہمیں دکھ جاتا ہے، مگر معاشرے کے اندر گناہوں کی نجاست نہیں دکھتی، جہالت نہیں دکھتی۔ آج کی سب سے بڑی ضرورت دین کے لیے کام کرنا ہے۔ اس دین کی خاطر کوئی گھر چھوڑے گا، کوئی گھر دے گا، کوئی انصار بنے گا، کوئی مہاجر بنے گا، مال والے مال لگائیں، علم والے علم بانٹیں، ٹیلنٹ والے اپنا ٹیلنٹ لگائیں۔ ہم نے آج اپنی ساری صلاحیتیں یونیورسٹیوں کو دے دیں، جابز کو دے دیں، کاروبار کو دے دیں۔ اسلام سے سکرا ہے، اسلام کمزور ہے، اسلام کو میری اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ چاہتا تو کن فیکون کے ذریعے اسلام کو غالب کر دیتا، لیکن اللہ نے یہ مجھ سے اور آپ سے کام لینا ہے، اور اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے، میری اور آپ کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم دین کے لیے محنت کریں۔ آج جو دین ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے اسلاف نے اس کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے دنیا چھوڑ چھوڑ کر، آرام چھوڑ چھوڑ کر انہوں نے اس دین کو ہمارے تک پہنچایا ہے، اور ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔